نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد مشکا شریف کے مشکاۃ المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس کے شروع میں ہی صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کو حدیث احسان کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے سے دو مہینے پہلے حضرت جبرائیل قریب دو مہینے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب نوجوان تھا, انتہائی سفید کپڑے تھے, انتہائی سیاہ بال تھے, صاف ستھرا تھا ایک دم. سفر کر کے کہیں دور سے آیا ہے یہ نہیں لگتا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. یہ عجیب صورت حال تھی, اگر یہیں کا کوئی بندہ ہے تو ہم میں سے کوئی پہچاننا تھا اس کو, اور اگر یہ دور و دراز سے آیا ہے تو کچھ تو سفر کے اثرات اس پہ ہونا تھا, تو کچھ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا قریب ہوا قریب ہوا, حتیٰ کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے اس نے ملا دیے, گویا ملا دیا, بالکل لگا دیا, اتنا قریب کر دیا. پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال اس نے کیے, پانچ سوال کہہ لیجیے کیونکہ چوتھا اور پانچواں ایک ہی ہے سر. تو اس میں پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا, مل ایمان. پھر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا, مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ پہلے پوچھا ایمان کیا ہے, پھر پوچھا اسلام کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا. پھر اس نوجوان نے سوال کیا مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ کسی کو نہیں پتہ, اس میں سائل وصول برابر ہے, جو پوچھا جائے گا وہ اور جو پوچھنے والا ہوگا وہ دونوں برابر ہیں اس معاملے میں. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا اس کی علامتیں بتاؤ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بتائی, امارات بتائی. پھر وہ چلا گیا. جب چلا گیا باہر نکلا آپ کی مجلس سے تو غائب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے سائے؟ صحابہ نے باہر نکل کے دیکھنے لگے, اللہ کے لوگ تو کہیں نہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاضر جبرائیل, یہ جبرائیل تھے, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں نوجوان کی شکل میں بھیس بدل کے آئے تھے, اور سوالات انہوں نے اس لیے کیے, جوابات میرے سے اس لیے حاصل کیے آپ لوگوں کی موجودگی میں تاکہ اسلام کی سمری آ جائے, کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا اس 23 سال کی مدت میں, لمبی مدت میں, اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کی سمری کیا ہے. یعلمکم امور دینکم, آئے تھے تاکہ تمہارے دین کے امور تم کو سکھلا دیں. اور اسی وجہ سے ایک اور بھی بات پیش آتی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے سوال کا تو وہ نوجوان کہتا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا, صدقتا. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی تشویش ہوتی تھی کہ بھائی اگر تجھے پہلے سے معلوم تھا تو پوچھا کیوں، اور اگر پہلے سے معلوم نہیں تھا تو صدقتا کیوں؟ صدقتا مطلب آپ نے سچ کہا، سچ کہا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو صدقتا اس کا کہنا اس کا پتہ دیتا تھا کہ اس کو پہلے سے اس بات کا پتہ ہے، لیکن پھر ہمیں تشویش اس کی ہوتی تھی کہ پوچھ کیوں رہا ہے، تب وہ چلے گئے تب بتایا گیا کہ اصل تمہارے سامنے یہ سوال جواب اس لیے ہوئے تاکہ تم سب کو پتہ چل جائے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ مجمع میں ساتھیوں میں ایک ساتھی ایک بات پوچھتے ہیں، ان کو نہیں چاہیے وہ چیز، وہ دوسروں کو سنوانا چاہتے ہیں۔ مجیب کا کام یہ ہے کہ وہ پہچان لینا، جواب دینے والے کا کام یہ ہے کہ وہ پہچان لے کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، اور مصلحت ہو تو جواب دے ورنہ نہ دے، چونکہ اس میں فتنہ ہے، چونکہ وہ دوسرے کو گالی ڈائریکٹ دینا نہیں چاہ رہا، مولانا کے تھرو دینا چاہ رہا۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال ہوا عمل احسان کا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس تیسرے سوال کا تعلق تصوف سے ہے۔ تو جیسے ایمان ضروری ہے، جیسے اسلام ضروری ہے، ویسے احسان ضروری ہے، یعنی ایمان میں کمال اور ایک خاص صفت، ایک کوالٹی، اور اسلام میں کمال یعنی ایک خاص صفت اور ایک کوالٹی۔ ایمان تو ہے لیکن کوالٹی کے بغیر ہے، اسلام تو ہے لیکن کوالٹی کے بغیر ہے، تو وہ نہیں ہوں گا، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوں گا، تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ پورے تصوف کا جو خلاصہ ہوتا ہے یا محور ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے، رجوع کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے، تصوف لوٹ کر جہاں جاتا ہے اپنے سارے ٹاپک کے اعتبار سے، وہ اس صفت احسان پر جاتا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دین کے 50% سے زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی تصوف نہیں سیکھے گا تو دین کا 50% آٹومیٹکلی اس نے نہیں سیکھا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تصوف کچھ آتا ہے یا کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ان کو کہ یہ ہم نے تصوف کا حصہ سیکھا ہوا ہے، یہ وجہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ آدمی جو بالکل تصوف سے نابلد ہو کے مرا وہ 50% کے اندر دین میں مرا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 50% سے کم پہ مرا دین اور ایمان کے، اور اکثر ہوتا بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو تصوف کیا ہے، تصوف میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس کا علم بھی اور اس کا عمل بھی، یہ بھی سیکھنا چاہیے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، ایک کام ہے کرنے کا، اور ہر مسلمان کو ہے، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، مستورات کو بھی اور مرد حضرات کو بھی۔ جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے علماء گزرے ہیں، سب کو صاحب تصوف ہونا ضروری ہوتا تھا، اس کے بغیر کوئی ہوتا ہی نہیں، تصوف کے بغیر کوئی بزرگ ہوتا ہی نہیں، تصوف بھی نہیں ہے اور بزرگ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، تصوف نام ہی ولایت کا ہے تو بغیر اس کے کیسے بزرگ ہو جائیں گے؟ اور ہر زمانے میں جس دین کے جس شعبے سے بھی متعلق ہوں، اگر وہ بڑے بنے ہیں تو تصوف کی وجہ سے بنے ہیں، بڑے مدرسوں کی لائن کے، بڑے دعوت و تبلیغ کی لائن کے، بغیر تصوف کے نہیں بنتے بڑے، دعوت و تبلیغ میں بھی۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکات ان کو ہم نے دیکھا ہے، اس وقت کے جو امیر ہیں ان کو، جمعہ رات ہوتے ہی حضرت افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ چلے جاتے تھے، پیر کو پیر اپنے شیخ کے پاس ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے وہ؟ اب تو امیر ہیں، ناگزیر ہے وہ، اب تو خیر 2 سال ہو گیا، ان کا 2 سال ہوئے، کیوں ہوتے تھے؟ اب حضرت مولانا زبیر صاحب، حضرت مولانا انعام صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، اپنے اپنے شیخ کی وجہ سے تو مولانا بنے نا، اتنے بڑے پیر بنے، شیخ بنے، حضرت بنے، بزرگ بنے. سلسلے چشتیہ صابریہ کے لوگ ہوتے ہیں، پورے پورے دیوبندی اور پورے تبلیغی چشتیہ صابریہ کے ہوتے ہیں لوگ. ان کو اندازہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کلیر شریف نام ہے جگہ کا، وہاں پر ان کا مزار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تلخیصات میں بھی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے ہندوستان میں جتنے انوارات حضرت صابر کلیری کے مزار پہ دیکھے گئے وہ کہیں نہیں دیکھے. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہیں، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بہت سے خلفاء میں سے دو خلیفہ بہت خاص گزرے ہیں، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کا رنگ الگ الگ تھا. رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے اسٹائل الگ ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی. ہوتے وہ بھی ولی ہیں، ہوتے بھی ولی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں. ایک فقیرانہ شان میں ہوتے ہیں، ایک شاہانہ شان میں ہوتے ہیں. ایک میں عاشقیت کا غلبہ ہوتا انداز ہوتا ہے، ایک میں محبوبیت کا انداز ہوتا ہے. محبوبیت کا تعلق، چونکہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب ہونے کی بات ہوتی ہے، تو وہاں عشق کا لفظ بولا نہیں جاتا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے عاشق معشوق کا لفظ نہیں بولا جاتا، محب اور محبوب کا بولا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا معشوق نہیں بولیں گے، محبوب بولیں گے، کیونکہ عشق میں اضطرار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تأثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بے چینی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تأثر نہیں ہوتا. تأثر سے اللہ سبحان ہوتا ہے، پاک ہے اللہ پاک. تأثر انفعال کو کہتے ہیں، تأثر کسی دوسری چیز کے آپ پر غالب ہونے کو کہتے ہیں. اور اللہ پر کون غالب ہے؟ اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں ہوتی، نہ غصہ غالب ہوتا ان پہ، نہ رحم غالب ہوتا ان پہ. رحم بھی غالب نہیں ہوتا اللہ پہ، جیسے باپ پہ رحم غالب ہوتا ہے، ماں پہ رحم غالب ہوتا ہے، اللہ پہ رحم غالب نہیں ہوتا. اس لیے ان کے رحم میں، انسانوں کے رحم میں بہت فرق ہوتا ہے، ان کے غصے میں، انسانوں کے غصے میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے کرنے والے ہیں بولتے، پھر ہی اس کو بھوکا مار رہے ہیں، اس کو پیاسا مار رہے ہیں، اس کو بیمار ڈال رہے ہیں، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور ان کے کہے بغیر ہوتا نہیں کچھ. جب تک ان کی رضا نہ ہو، اذن نہ ہو، ہوتا کیا نہیں ہوتا. تو پھر اتنی محبت کرنے والے ہو کہ آپ ایسی پٹائی پٹائی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بھوکے مر رہے ہیں، افریقہ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، انڈیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، سوڈان کا یہ حال ہے، صومالیہ کا وہ حال ہے، عراق کا وہ حال ہے، افغانستان کا وہ حال ہے، فلسطین کا وہ حال ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں بولتے. تو جن لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم رہتی وہاں پریشانی رہتی، جن کو یہ بات معلوم رہتی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ ان کے رحم میں، رحم کرنے میں تعصب نہیں ہوتا، ان پر رحم غالب نہیں آتا، وہاں غرض مراد ہوتی ہے. جس پر رحم کرنا طے فرماتے ہیں اس کی مصلحت کے اعتبار سے رحم کر دیتے ہیں، جس پر ناراضگی کر کے سزا دینا طے فرما دیتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں. پوری دنیا مل کے ان کو گالی دے تو آپ اسے باہر نہیں آتے کبھی، غصے میں ایک دم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ایسا نہیں ہوتا. شان غضب کا غلبہ ہو تو اس وقت سامنے والے کو تھر تھری آ جانا الگ بات ہے، مگر اس شان غضب میں مغلوبیت نہیں ہوتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ طالب علموں کا ذہن بہت چلتا ہے تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ بول رہے ہیں لیکن بات تو یہ ہے. طالب علموں کا ذہن یہ چلتا ہے کہ میدان حشر میں جب سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے، تو کہیں گے کہ آج بہت اللہ میاں غصے میں، جلال میں، آج میری ہمت نہیں ہے. اگر میں جا کے بولوں گا کہ آپ کچھ کرو، ساری ہمت، ساری انسانیت پریشان ہے، 10-20 نہیں، اول آدم سے لے کے آخری آدم تک سارے پریشان ہیں. تو اس کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جلال میں مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ یومیہ تم تو نئے کام کر نکو کرو بولے تو کر دیے تھے, کیا جواب دوں گا میں؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا بولے تو یہی کام تم سے نہیں ہوا. حالانکہ وہ جانا طے تھا, وہ بعد میں آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا, ان کے بس میں نہیں تھا کہ نہیں جاتے, ان کو جانا ہی جانا تھا, ان کو اس درخت کے قریب ان کو جانا تھا, ان کو کھانا تھا, ان کو زمین پہ آنا تھا. زمین پہ آنا پہلے سے طے ہے, اللہ نے فرمایا میں ان کو بنایا ہی زمین کے واسطے ہوں, بولے نا بنانے سے پہلے تو آنا تو طے تھا نا, پہلے سے ڈسائڈیڈ بات تھی. تانوی نے بڑی عجیب بات فرمائی, اگر آدم علیہ السلام, ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر آدم علیہ السلام جنت کا پھل نہ کھاتے تو پھر زمین پہ آ کے کیسے خلافت کرتے, چونکہ اللہ نے بنایا بتایا کہ نجائل فی الارض خلیفہ. بڑا عجیب جواب دیا. بزرگان دین پر اللہ نے بڑے علوم کھولے تھے, فرمایا کہ آتے تو جب بھی زمین پہ ہو لیکن ذرا شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آتے, یعنی دولے کے ساتھ آتے اپنے حیدرآبادی زبان. اب یہ کہ وہ چونکہ پھل کھا لیا تھا تو اس لیے کہ جو بازو پولی بازن آدو, ایک دوسرے کے دشمن بن کے کام کرو جاتے ہوں. اور یہ بھی عجیب بات ہے, بازو کم الا بازن نہیں ہے, لی بازن ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عدوان اور ٹگافاٹ جو ہے, رسہ کشی جو ہے نا, یہ ایک دوسرے کو بڑھاتی ہے, گھٹاتی نہیں ہے, ترقی دیتی ہے. دشمنیوں میں آدمی زیادہ کام کرتا ہے, مخالفت میں آدمی زیادہ کام کرتا ہے, کمپٹیشن میں آدمی زیادہ کام کرتا ہے, تنافس میں آدمی زیادہ کام کرتا ہے. دینی معاملات میں کمپٹیشن کو تنافس کہتے ہیں, جو کہ مطلوب ہے. دنیا میں خالی کمپٹیشن کمپٹیشن, مقابلہ ہے, وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کو تکاثر کہتے ہیں عربی میں, الحکم التکاثر. تو آدم علیہ السلام اس وجہ سے نہیں جائیں گے سفارش کے لیے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی ایسی بات بولیں گے آج بہت جلال میں معاملہ میں نہیں کر سکتا ہمت, چونکہ میں نے ایک ایسی حرکت کر دی تھی کہ مجھے ڈر ہے اس کا کہ مواخذہ نہ ہو جائے. حالانکہ وہ کوئی غلطی نہیں تھی, بس یہ تھا کہ آپ نے اللہ میں آپ نے کہا تھا میرے اولاد کو بچائیں گے اور میرا بیٹا ہے یہ جو ڈوب رہا ہے. جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, کہ لیکن آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچائیں گے, بس اللہ نے وہیں ان کو ڈانٹ پلا دی تھی. جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ ذرا ڈانٹ کے انداز کے ہیں, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, نصیحت کرتا ہوں میں تم کو کہ جہالت کی بات مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمایا تھا, تو اسی وقت بات صاف ہو گئی تھی. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم, میں ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے, اسے میں پناہ مانگتا ہوں. وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین, اگر آپ معاف نہیں کریں گے, رحم نہیں کریں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا. اللہ نے معاف فرما دیا, سوال کرنا ہی ناموضوع تھا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, بھائی وہ تمہارا اہل کہاں سے ہو گیا جب اس کے عمل اچھے نہیں ہیں؟ یہ اللہ نے فرمایا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس کا علم نہیں ہے وہ پوچھو مت. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہوں. تب اس پر اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے معذرت کر دی, اللہ نے معاف بھی کر دیا. تو چونکہ وہ ایسی کوئی غلطی بھی نہیں تھی, ان کو معلوم نہیں تھا, انہوں نے سوال کر لیا تھا کہ آپ اس کو بھی بچا دیں, اور وہ ڈوب گیا پانی میں. بات جدھر کی ادھر ہوگی, لیکن میدان حشر میں جو ہے نوح علیہ السلام سے جب ساری امت کہے گی, انسانیت کہے گی کہ آپ سفارش کر دو, تو وہ فرمائیں گے کہ میری ہمت نہیں ہے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ ایسی بات کریں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ ایسی بات کریں گے. سب کو پتہ ہے حدیث بار بار سنی ہوئی ہے, حدیث شفاعت کہتے ہیں, شفاعت کبرا, بڑی والی شفاعت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس طرح کی شفاعت, قیامت میں دس طرح کی شفاعتیں, تو جو سب سے بڑی شفاعت ہے وہ حضور کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تب حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا, انا لہذا, میں اسی لیے ہوں, انا لہذا میں اسی لیے ہوں, یہ فرمایا. تب پتہ چلے گا کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا مطلب کیا ہے, وہ جو ٹائٹل دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے لیے یہ چیز طے ہے کہ نہ پچھلا کچھ پوچھا جائے گا نہ اگلا کچھ پوچھا جائے گا. تو چونکہ یہ طے ہے کہ نہ پچھلا کچھ پوچھا جائے گا نہ اگلا کچھ پوچھا جائے گا, یہ ٹائٹل اس میدان حشر کی شفاعت کبریٰ کے لیے ہے. اسی وجہ سے آپ کو ہمت ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تر غضب میں ہو یا غصے میں ہو, کسی بھی حالت میں ہو, جلال میں ہو یا جمال میں ہو, ان پر تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. لہذا جب انہوں نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے تو دے دیا ہے, اور یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا ہے. تو آدم علیہ السلام اس لیے ڈریں گے, نوح علیہ السلام اس لیے ڈریں گے, موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈریں گے, عیسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈریں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں ڈریں گے, چونکہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ یہ ایک ٹائٹل ہے, یہ ایک اعزاز ہے, ایک کام کے لیے عطا کیا گیا ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیا میں آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں, اس کو معاف کر دیے معاف نہیں کر دیے بولنے کے واسطے. یہاں پہ آ کے مفسرین میں کافی الجھن ہو جاتی ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, پھر آپ سے یہ کیوں کہا گیا, پھر اس کی توجہ یہ وہ کہتے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ کا ترجمہ پھر لِيَغْفِرَ لِأُمَّتِكَ کا کرتے ہیں آخر میں جا کے, سب سے آخر میں یہاں پہ جا کے بات پہنچتی ہے کہ آپ کی خاطر سے آپ کی امت کو معاف کرنے کا ہے. سب سے بہتر یہ ہے نا توجہ کہ بھائی یہ ایک ٹائٹل ہے, اعزاز ہے, جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا, جو آپ کو دیا گیا. اس کا ایک خاص فائدہ ساری انسانیت کو ایک وقت میں ہونے والا ہے, اور اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ سامنے آنے والی ہے, جو ان کی عظمت ہے وہ معلوم ہونے والی ہے, جو انبیاء پر ان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ معلوم ہونے والی ہے. اس وقت میں جبکہ سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اس وقت بھی آپ امتی امتی کے عالم میں ہوں گے, یہ آپ کی شان ہے. تو خیر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ پر تاثر نہیں ہوتا, غصے کا بھی اثر ان پر نہیں ہوتا, تو پھر یہ پیغمبر ڈر کیوں رہے ہیں؟ تو ڈر رہے ہیں شان جلال کی وجہ سے, اپنی ذات کی طرف نظر کر کے. اللہ پاک کے جلال کا ظہور ہے اس موقع پر, اس میں سوال ہو جا سکتا ہے. باقی یہ کہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جلال سے مغلوب ہے, غصے سے مغلوب ہے, یہ تو نہیں ہے بات وہاں پر بھی. تو حق تعالی شانہ اپنے غصے میں بھی متاثر نہیں ہوتے, بغیر تاثر کے ان کا غصہ ہے, جس کو جس پر غصہ کرنا تھے اس پہ غصہ کر دیں گے. غصے کا جو نتیجہ ہے یعنی سزا دینا, مواخذہ کرنا, پکڑنا, وہ کر دیں گے. دنیا میں دینا سزا ہے تو دنیا میں دیں گے, آخرت میں دینا ہے تو آخرت میں دیں گے. سزا دینا نہیں ہے بلکہ ایک تکلیف کو طے کیا گیا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو, وہ دے دیں گے. وہ سزا نہیں ہوتی, لوگ اس کو سزا سمجھ رہے ہیں, وہ سزا نہیں ہوتی. بہت سی تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ سزا نہیں ہوتی, سزا تو جزان ہوتی ہے نا, عمل کے بدلے میں ہے نا. تو نبی کو تکلیف کس وجہ سے دی گئی؟ سزا دی گئی کوئی؟ اور سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے حضور سے, نبی سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دی گئی نا. وزی تو فی اللہ معلوم احد اور خف تو فی اللہ معلوم خف احد, اللہ کے لیے مجھے ایزا دی گئی کسی کو نہیں دی گئی, اللہ کے لیے مجھے ستایا گیا کسی کے لیے کسی کو نہیں ستایا گیا. اتنا تو سزا تھوڑی دی گئی حضور کو, جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, جسمانی تکلیف کے اعتبار سے, روحانی اذیت کے اعتبار سے, وطن چھوڑنے پر مجبوری کے اعتبار سے, مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کی مجبوری کے اعتبار سے, اپنی بیٹیوں کی شہادت کے اعتبار سے, اپنے چچا کی شہادت کے اعتبار سے, اپنے صحابہ کی تکلیف کے اعتبار سے, شعبہ ابی طالب نے خود کی اور پورے خاندان والوں کے بھوک کے اعتبار سے, ایک سلسلہ ہے, سمندر ہے تکلیفوں کا, مکے میں ہو یا مدینے میں. وہ سمجھتے ہیں مدینے میں آرام مل گیا تھا, سر نہیں, مدینہ مکہ ایک ہی لائف تھی. مطلب حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیم تھے. تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کا اندرون اور آدمی کا بیرون, یہ دونوں جو ہیں ان کے منشے کے موافق ہو جائے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کے ذریعے سے پورے دین کے خلاصے کو سامنے رکھا, اور اس دین کے خلاصے میں احسان کا جو سوال کیا, اس احسان سے احسان کی فرضیت معلوم ہوتی ہے, اور اس احسان کے بارے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما میں بتا رہا تھا کہ یہ 50% سے زیادہ ہے. تو دین میں کمال کسی آدمی کو چاہیے تو اس کو تصوف سے مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے، تصوف میں حصہ لینا ضروری ہے. تصوف ہے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا اصل میں، اس میں غلط فہمی پیدا ہو کے بہت لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، بہت لوگ بہ کے دین کو دین میں اونچ نیچ کر دیتے ہیں. وہ بات اصل ہے. صفت احسان کا تعلق جس چیز سے ہے اس کا ایک پورا سرکل ہے، جب تک وہ سرکل قابو میں نہیں آتا صفت احسان قابو میں نہیں آتی. اس سرکل پر کام کرنے کا نام تصوف ہوتا ہے اصل میں، وہ کوئی جو ہے نا قوالی کا نام، وجد کرنے کا کام، وہ سندل مالی کا کام، وہ عرصوں کا کام، ایسی چیزوں کا نام نہیں ہوتا تصوف. تصوف ذات پرسنل چیز ہے، یعنی میرا تصوف آپ کے ساتھ مل کے نہیں ہے. ابھی سنا رہے تھے ہمارے بھائی صاحب کہ کسی نے ان سے کہا کہ میں ہمارے بابا کے ساتھ بہت کرتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے تصوف کیا. بابا کے ساتھ کرنے کا کام ہوتا ہی نہیں تصوف، تیرے کرنے کا کام ہوتا ہے. تیرے بابا کا کھانا تیرا بابا کھائے گا، تیرا کھانا تو کھائے گا. بابا کے ساتھ تھوڑے تصوف ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو وہ تصوف سمجھتا رہا، پہلے بھی جاہل تھا ابھی بھی جاہل ہی ہے، تصوف اس کا نام نہیں ہوتا. اس کی تفصیلات ہیں کافی اس موقع پر، جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوائیں گے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. عمل کے مناشی ہوتے ہیں. عمل کے مناشی کا مطلب یہ ہے کہ عمل پیدا کہاں سے ہو رہا ہے، عمل ظاہر کہاں سے ہو رہا ہے. ہم جو بھی اپنے جسم سے عمل ظاہر کر رہے ہیں، دیکھنے کا، بولنے کا، سننے کا، سوچنے کا، چاہنے کا، چاہنا بھی ایک عمل ہے، دل کا عمل ہے، سوچنا بھی ایک عمل ہے، فکر کا عمل ہے، دماغ کا عمل ہے، دماغ کی شرکت کے ساتھ دل کا عمل ہے. سوچنا بھی دل کا ہی عمل ہے، دماغ کا نہیں ہے، وہ دماغ کی شرکت کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ دل دماغ کا عمل ہے. چلنا، پھرنا، کمانا، کھانا، خوشی، غم، دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، یہ اعمال ہیں. ان کا منشا یعنی اس کے پیچھے کا محرک. نماز پڑھے تو کس لیے پڑھے، صدقہ کرے تو کس لیے کرے، تبلیغ کرے تو کس لیے کر رہے ہیں، کن جذبوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو کس لیے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں، کس سبب سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو کس لیے سن رہے ہیں، اس کا منشا کیا ہے، کون آپ کو سننے کے لیے اندر سے کہہ رہا ہے، بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں، کس لیے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. تو عمل کا جو منشا ہوتا ہے وہ اس میں کیوں بھی شامل ہے، اس میں کیا بھی شامل ہے. کیا کر رہے ہیں وہ بھی چیز اور کیوں کر رہے ہیں وہ بھی چیز، اس کے پیچھے کا محرک. اصل میں یہ پیچھے کے محرک کا نام تصوف ہے. اس کی وجہ حیا ہے یا بے حیائی ہے، اس کی وجہ سخاوت ہے کہ بخل ہے، اس کی وجہ بہادری ہے کہ بزدلی ہے، اس کی وجہ ریاکاری ہے کہ اخلاص ہے، اس کی وجہ تکبر ہے کہ خود پسندی ہے کہ خودداری ہے. یہ اس کی وجہ صبر ہے کہ بے صبری ہے، اس کی وجہ شکر ہے کہ بے شکری ہے. پیچھے کا منشا بولتے ہیں اس کو. کوئی کام جو آدمی سے ظاہر ہو رہا ہے اس کے پیچھے کا جو منشا ہے وہ کیوں، وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. نفرت ہے کہ محبت ہے، دوستی ہے کہ دشمنی ہے، دنیا کی محبت ہے کہ دنیا سے بیزاری ہے، یہ ہے. اب اس کا تعلق آپ سے کہاں ہے، آپ سے کہاں ہے، میرا تعلق میرے سے ہے، آپ کا تعلق آپ سے. تو جس نے تصوف کو سمجھا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تصوف دیکھا ہوا ہے دوسروں کے ساتھ رہ کے. آدمی کو دیکھے گا، آدمی کے اعمال کو دیکھے گا، تو اس کے منشے کو کہاں دیکھے گا. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ موقوف علیہ ہے عمل کے مقبول ہونے کا. اگر تصوف نہیں ہے نماز قبول نہیں ہوتی, کہاں سے قبول ہوں گی؟ اگر کوئی آدمی ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, سیکھا نہیں ہے اندر کا تصوف اور نماز پڑھ رہا ہے, اور جس وجہ سے ہونا چاہیے جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا, تو نماز روزہ زکوٰۃ حج, کتنے حج کرتے ہیں کتنے عمرے کرتے ہیں, دعوت خروج گشت تعلیم بیان تدریس تقریر مشیخت پیری مریدی سب, ضروری نہیں ہے کہ دینداری ہوگی, دنیا داری بھی ہوتی ہے. دنیا داری کے لیے دنیا داری کی شکل ضروری نہیں ہے, دینداری کی دنیا داری سے بڑی ہوتی ہے. دینداری کی ایک دنیا داری ہوتی ہے, دنیا کی خاطر دینداری, وہ دنیا کی خاطر دینداری, دنیا کی خاطر دنیا داری سے بڑی چیز ہے وہ برائی میں. تصوف سے وہ صحیح ہوتی ہے. حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک شعر ہے, نرقع دنیانا بتمزیق دیننا, ہم اپنی دنیا کو پیوند لگاتے ہیں اپنا دین پھاڑ کے, دنیا کو دنیا کے کاموں نکالتے ہیں دین کے ٹکڑے لگا کے. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقع, نہ تو ہمارا دین بچتا ہے چونکہ وہ تو پھاڑ پھاڑ کے ہم نے لگایا دنیا کی خاطر, نہ دنیا بچتی ہے اس لیے کہ پیوند کو وہ قبول ہی نہیں کرتی, اس کا پیوند الگ ہے اس کا پیوند الگ ہے. پیوند کو ایک مناسب چیز ہونا چاہیے نا, بلڈ گروپ ہونا چاہیے, ایک بلڈ گروپ میں ملا رہے ہیں آپ, اب بلڈ دے رہے ہیں کسی کو تو بلڈ گروپ ہونا نا اس کا, دوسرے گروپ کا خون دے دیے تو انہیں بھی ضائع ہو گیا جس کا دیا, وہ بھی ضائع ہو گیا جس کو دیا. یہ کہہ رہے ہیں وہ بزرگ, فلا دین نہ یبقا ولا ما نرقع, نہ ہمارا دین بچتا نہ ہماری دنیا بچتی. تصوف کی اتنی نزاکت ہے کہ ہمارے نماز کے لیے, ہمارے روزوں کے لیے, ہمارے مجاہدے کے لیے, ہماری قربانیوں کے لیے, ہماری دعوت کے لیے, ہماری مشیخت کے لیے, ہمارے تعلیم و تعلم کے لیے, ہمارے مدرسوں کے لیے, ہماری خانقاہوں کے لیے ضروری ہے. کیونکہ وہ جب اندر کا معاملہ صحیح ہوتا ہے, سرکل صحیح بنتا ہے وہ پورا, تو پھر صفت احسان جس کو جبریل علیہ السلام نے ایک جملے میں بتا دیا, اب اسلام ایک جملے میں حضور نے بتا دیا نا بھائی, اسلام کا سوال ہو آپ نے ایک جملے میں بتا دیا, مگر ایک جملے میں عمل ہے پورا ہو یا پوری دنیا ہے وہ ایک, اسلام کا عمل کیا ہے, چھوٹا سا چھوٹی بات ہے, کوئی معاملات سے اس کا تعلق ہے, منع کہاں سے اس کا تعلق ہے, خرید و فروخت سے اس کا تعلق ہے, کمانے کے پورے سسٹم سے اس کا تعلق ہے, معاشرت رہنے سہنے کے پورے سسٹم سے اس کا تعلق ہے, خاندانی نظام سے پورا اس کا تعلق ہے, تہذیب اور کلچر سے پورا اس کا تعلق ہے, عبادتوں سے اس کا تعلق ہے, اخلاق سے اس کا تعلق ہے, حقوق کی ادائیگی اور رائٹس سے اس کا تعلق ہے. تو جواب تو اسلام کا ایک سوال میں ہے, لیکن اسلام کا پورا ایک بہت بڑا میدان ہے, بہت بڑا سرکل ہے, جب کہیں جا کے آدمی اسلام کو حاوی ہو, اسلام مسلمان ہوتا ہے سب کو کرنے سے, کہ مسلمان کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ماں باپ کے ساتھ ایسا, بیوی بچوں کے ساتھ ایسا, بڑوں کے ساتھ ایسا, چھوٹوں کے ساتھ ایسا, یہ کھانا ہے, یہ پہننا ہے, یہ رہنا سہنا ہے, یہ کمانا ہے, یہ نہیں کمانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ حقوق ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں, فلاں 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 فلاں, یہ نمازوں کی ادائیگی روزانہ کی ہے, یہ رمضان کے روزے رکھنا ہے, یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے, یہ حج کرنا ہے. ایسے ہی صفت احسان میں ایک بات کہی گئی ہے, وہ بات کا تعلق ایک بہت بڑی دنیا سے, بڑا کام ہے اس کے پیچھے, اس کا جائزہ لے کر مشائخین کا تجزیہ یہ ہے. اب حضرت تھانوی اگر کوئی بات بولے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ وہ اس وقت کا اس پورے 100 سال کا بڑا عالم شمار ہوتا ہے, وہ مجدد اس کو بولتے ہیں نا, تو حضرت تھانوی مجدد تھے متفق علماء کے پاس, تو مجدد پورے 100 سال کے علماء پہ بھاری ہوتا ہے, مجدد کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ یہ 50% سے زیادہ ہے تصوف. ہم بہت سے تصوف کے کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, بس یہ بات ہے, مگر پورا تصوف سے نہیں آ جاتا, کوشش یہ کرنا ہے ہم کو کہ آ جائے پورا. ہم تصوف کو جانتے نہیں ہیں لیکن کام تصوف کے کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے مقصد حاصل ہے, لیکن اگر پوری بات نہیں معلوم ہوگی تو پوری بات کا آپ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پوری بات کی جیسے صحیح چاہیے ویسے نہیں ہوگی، تو بہت سی کمیاں پھر بھی رہ جائیں گی. تو کیوں رہے بھائی؟ جب اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا، موقع دیا، ٹائم دیا، ہے دنیا میں وقت ہے مرنے سے پہلے پہلے کا، تو کیوں رہے؟ تلافی کیوں نہ کی جائے، کوشش کیوں نہ کی جائے؟ یہ ہے بات. احسان کے اصل معنی کیا ہے؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی احسان کی، کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ پاک کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیونکہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو طے ہے، تو پھر یہ سوچنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ بھی آسان ہے. چونکہ گویا کہ اسی لیے فرمایا گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ جب وہ دیکھنا طے ہے تو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. چونکہ تمہارے دیکھنے پر تم کیسا کرتے ویسے ہی کرو بس. بعض کمپنیاں ایسی بنی بھی ہوتی ہیں کہ باس کا آفس جو ہے وہ پورا کا پورا نظر میں رہتا ہے ونڈو میں سے. آفس میں ونڈو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے پورے ورکر جو ہے نا نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. وہ ونڈو کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اندر سے باہر دکھتا رہتا ہے، باہر سے اندر نہیں دکھتا. جیسے گلاس جب سیاہ ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، اندر سے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا. باس بیٹھا ہوا ہے اندر، تو اندر سے باس بیٹھ کے باہر دیکھ رہا ہے کمپنی میں کون کون کیا کام کر رہا ہے. کمپنی میں کام کرنے والے باس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ باس دیکھ رہا ہے اس لیے کام کرنے والا گویا کے باس کو دیکھ رہا ہے. کاننا کا طرح والی تشبیہ ہے، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب وہ تو دیکھ رہا ہے تو اس میں اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ بہت کیئرفل، بہت ادب سے، بہت سلیقے سے، بہت طریقے سے، بہت استحضار سے کرتے نا کام کو، ویسے ہی کر بھی رہے ہوتے. جہاں اس نے تھوڑی سی مسٹیک کی اس نے اندر سے آواز لگائی یا بجا دیا، بلا لیا، آپ سمجھ جاتے ہیں انہیں کہیں کو بلایا ہوں گا، کیونکہ انہیں دیکھ رہا تھا، کیمرہ بھی لگا ہوا تھا. تو صفت احسان، یہ صفت پیدا کرو ہر عمل میں، یہ صفت احسان ہے. اچھا، بظاہر ہم لوگ جب کبھی اس حدیث کو کبھی سنتے بھی ہیں، بہت مرتبہ سنتے ہیں، بہت بیانات میں سنتے ہیں، تو اس کو سیدھا اپلائی کرتے ہیں نماز پہ. کیوں؟ نماز ہی عبادت ہے اور کچھ عبادت نہیں ہے؟ سبھی چیز عبادت ہے، اور ہم نماز میں کبھی اس چیز کو قائم رکھ پا رہے ہیں؟ انت عبد اللہ کرنے کا طرح، عمر گزر گئی سنتے ہو سنتے، لیکن ایک وقت بھی ایک دن کی بھی نماز ایسا نہیں پڑھ سکے. تم کب پڑھیں گے؟ اور آئیں گا بھی نہیں پڑھنے، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے جب تک سیکھیں گے نہیں. سیکھنا پڑتا ہے، یہ وہی ہے، ایک سرکل ہے اس کے پیچھے، ایک کام ہے یہ. اس لیے وہ چونکہ ہم سیکھ نہیں پاتے، اس کو سن کے سمجھتے ہیں ہو جائے گا، کہاں سے ہوتا، ایک سیکنڈ میں گھر پہ چلے آتے، نماز باندھتے ہی امام کو بولتے تو اپنا کام شروع کر، میں جا کے آتا ہوں، مجھے بڑی مصروفیت ہے، اس کے پاس پیسے وصول کرنا ہے، اس کو قرضہ دینا ہے، اس سے قرضہ لینا ہے، وہ کسٹمر آیا ہے، وہ کسٹمر سے بات کرنا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ تو اس کے پاس نکل گئے، وہ تو اس کے پاس نکل گئے، پورا گھوم گھام کے شہر پورا، موقع ملا تو انڈیا کو جا کے آ گئے، پاکستان جا کے آ گئے. دیکھ لیتے اس وقت تک ان امام اپنا کام پورا کر لیا نہیں کر لیا، دکانوں کے حسابات ہو جاتے، گروسری ہو جاتے، سب ہو جاتے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنا کہ خیال جو ہے نا وہ انا کا حصہ ہے، خیال جو ہے وہ انا کا حصہ ہے، مائی کا حصہ ہے. اگر نماز میں آپ خیال کو جمع نہیں سکے تو آپ انا کو نہیں جمع سکے. جب آپ انا کو نہیں جمع سکے تو انا ہی آپ ہیں، انا مانے مئی ہی آپ ہیں نا، تو نماز میں جب مئی ہی نہیں تو پھر کیا؟ نماز میں جب میں نہیں تو پھر کیا, کچھ بھی نہیں. مگر زیادہ تقریر اس پہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں وہ مئی کو بھی وہ بے خیال والی نماز بھی چھوڑ دیں گے کہیں بول کے. جب مئی نہیں ہے تو نماز پڑھ کے کیا کروں, بولے تو کیا کر لیتے, اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی ٹھیک ہے, جیسی پڑھ رہا پڑھ دو, کیونکہ وہ بڑا کریم ہے. وہ بول سکتا ہے کہ تو کہیں بھی گیا تو میں تھا وہاں پہ, بول کے میرے سامنے سے بھاگ کے گیا نا, تو انڈیا کو گیا نا تو وہاں نہیں تھا میں, پاکستان گیا تو وہاں میں نہیں تھا, بازار کو گیا تو وہاں میں نہیں تھا. احفظ اللہ تجدہ تجاہ, جب تم اللہ کو سوچو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, حدیث شریف ہے یہ. اب ہم انڈیا میں تھے, اللہ کے سامنے تھے, نماز پڑھتے تھے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, یا کا نام دو, یا کا میں نے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, خطاب کر رہے ہیں نا بھائی, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر ہوائی جہاز میں آئے تو ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی بول رہے ہیں, پھر امریکہ میں آئے تو وہاں یہی بول رہے ہیں, شکاگو میں گئے تو وہ یہی بول رہے ہیں, ڈیلس میں آئے تو یہی بول رہے ہیں. تو کہاں پہ بھی آپ جاؤ تو ہے ہی معاملہ, مکے کو جاؤ, مدینے کو جاؤ, بازار میں رہو, گھر میں رہو. یہ نماز سے ہی, ایک تو نماز میں سیکھنا ہے جو کہ واقعتاً بہت اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, عبادت ہے چونکہ بڑی عبادت ہے, لیکن تلاوت بھی تو عبادت ہے نا, جب بھی دھیان ہونا, ذکر بھی عبادت ہے جب بھی دھیان ہونا, استغفار بھی عبادت ہے جب بھی دھیان ہونا, درود شریف بھی عبادت ہے جب بھی دھیان ہونا, حلال کمائی عبادت ہے جب بھی دھیان ہونا. اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. خرچ کرنا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, پینا بھی عبادت ہے, میاں بیوی کا ساتھ رہنا بھی عبادت ہے, سفر عبادت, حضر عبادت, خروج عبادت, دخول عبادت, تقلب عبادت. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, تم ٹھہرے ہو کس جگہ پر اس کو میں جانتا ہوں, تم پھر رہے ہو کہیں تو اس کو میں جانتا ہوں. باہر گئے, کسی کو نہیں پتا باہر کیا بول کے گئے, کیا بہانہ کر کے گئے, لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو آپ کچھ بھی بول کے نہیں جا سکتے. جہاں گئے انہیں وہاں ہے, جہاں گئے وہاں ہے, وہ ماں کو میں ماں کن تم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. یہ غیر مقلدوں سے ایک بحث ہوتی ہے ہمیشہ, اللہ میاں کہاں ہے, لوگ عرش پہ ہے بولتے ہیں, بن بولتے ہیں, ہر جگہ ہے. آیت تو صاف ہے, اس میں تو کوئی دو معنی والا مطلب نہیں ہے. وہ ہوا ماں کو, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو, اینا ماں کن تم, جہاں کہیں تم ہو, سب جگہ ساتھ ہے, سب جگہ ساتھ. تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گندی جگہ اوپر ایسا ویسا سوچے تو کیا جواب دیں گے اس کا. تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گندگی کے تعلق ہمارے سے ہے, ان سے تھوڑی ہے. روشنی جو ہے نا تھوڑی خراب ہوتی ہے تارک خانے میں آنے سے, ونڈو میں سے روشنی آ رہی ہے سورج کی, تارک خانے کی, سورج گندا ہو جا رہا, خراب ہو جاتا, سورج کی بے عزتی ہو جاتی اس سے. کچھ بھی نہیں کیا, بھی نہیں, وہ اپنی جگہ سبحان ہے, اس کی نزاہت, اس کی پاکی اپنی جگہ پر ہے, اس کا تاثر اس سے تھوڑا ہی ہے. اللہ پاک تو اتنے سبحان ہیں, اتنے پاک ہیں, اگر طہارت خانے میں جانے سے گندگی کی نسبت ہو جائے گی تو زمین پر آنے سے بھی گندگی کی نسبت. زمین کون سی مقدس چیز ہے, بولے ہم کون سے مقدس ہیں ہمارے کو لگنے سے. اپنے اعتبار سے ایک پاک ناپاک ہے, ان کے اعتبار سے تو ہم سارے گندے ہیں نا, ہم سارے نطفے سے بنے ہوئے ہیں, گندے کیڑوں سے بنے ہوئے ہیں, ناپاکی سے بنے ہوئے ہیں. کدھر ڈھونڈیں گے حقیقت کو لے جا کے, اگر آپ ایسا دیکھیں تو آنکھیں نہیں کھلتی اصل میں, اس وجہ سے پریشانی ہوئی. ورنہ جس کی ذات, جس کو ان کی ذات کے اعتبار سے جو آدمی نزاہت اور پاکی کا تصور کرے گا, اس کے اعتبار سے نہ ہم نماز کے قابل رہتے ہیں, نہ روزے کے قابل رہتے ہیں, نہ ذکر کے قابل رہتے ہیں, نہ وجود موجود رہنے کے قابل ہوتے. ان کے موجود کرنے سے موجود ہیں نا, تو انہوں گندے ہو جا رہے ہیں ان کے موجود کرنے سے. اپن تارت آنے کی کیا بات ہے, ویسا ویسا اگر دیکھا جائے تو وہ گندگی ان کے وجود کو لگ جانے کا تھا. بہت آگے تک بات ہے سوچے تو, بشرطے کہ سوچ جائے وہاں تک. مخلوق مخلوق خود مخلوق ہونا خود عیب ہے, عیب کے ساتھ میں ربط جو ہے نا وہ خود ہی عیب بنا دیتا ہے. اگر اگر عیب سے ربط جو ہے نا بننے والی چیز ہوتی تو حصی چیزوں میں جو تاثر ہوتا ہے, اگر ویسا تاثر اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہو جائے تو پھر بات ہی دوسری ہوتی ہے. محسوسات کے احکام الگ ہیں, حق تعالیٰ شانہ کے احکام الگ ہیں, حق تعالیٰ کی بات الگ ہے, حق تعالیٰ کی شان الگ ہے. وہی تو چیز سمجھنے کی ہوتی ہے. جب بندہ اس لائن میں داخل ہو کے تھوڑے سے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بصیرت میں خاص روشنی عطا فرماتے ہیں, ایک فہم اس کو عطا فرماتے ہیں, یہ چیزیں کھلتی ہیں تو پھر شریعت کے حقائق بھی کھلتے ہیں, قرآن اور حدیث کی حقیقتیں بھی کھلتی ہیں. تو صفت احسان میں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی اللہ کے سامنے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے ساتھ ہو. کیونکہ سب سے زیادہ شرم کے جو ذات, شرم کے قابل جو ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے زیادہ شرم کے قابل اللہ پاک ہے. فاللہ احق ان یستحیا, حدیث شریف ہے, سب سے زیادہ حق اللہ کو ہے کہ ان سے شرمایا جائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جسم کے اوپر سے کپڑے نہ ہٹایا کرو, پوشیدہ جسم کے اوپر سے کپڑے نہ ہٹایا کرو. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر کوئی تنہا ہو تو, اگر کوئی تنہا ہو تو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاللہ احق ان یستحیا بھی, اس موقع پر یہ جملہ ہے, اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم کی جائے. وہ تنہائی میں سے ننگے پڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے کپڑے اتار کے. اسی لیے جو انسانی ضرورت کے کام ہوتے ہیں وہ انتہائی حیا اور شرم سے کرنے کے ہوتے ہیں, بے حیائی سے نہیں کرنے کے ہوتے. بے حیائی بے شرمی سے جب جب پرائیویٹ کام کیے جاتے ہیں, اپنے پرائیویسی والے کام کیے جاتے ہیں, تو اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے, پوری اولاد پر پڑتا ہے, ان کی مزاج پر پڑتا ہے. بے شرم تھا شروع سے تو بے شرمی کے اثرات تو لے کر آئے گا. اس کو دھیان نہیں تھا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ استنجا کرنا مشکل ہو گیا تھا. استنجا کیسا کرے؟ اللہ کے رسول آپ نے تو یہ بتا دیا کہ اللہ پاک تو اینا ما کن تمہیں, اللہ پاک ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, تو ہم کیسا کریں؟ تو پھر اللہ نے فوراً آیت اتاری, فرمایا ایک بات سمجھ لو, اس میں ایڈ کیا ایک چیز اور, فرمایا جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہو تو بھی ہمارے سامنے ایسے ہی کھلے ہوئے ہو جب تم کپڑے اتارتے ہو تب جیسے کھلے ہوئے. مسئلہ صاحب ہو گیا, جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہو تو تم ہمارے سامنے ایسے ہی کھلے ہوئے ہو جیسے کہ تم کپڑے اتارے ہو تو کھلے ہوئے ہوتے ہو. لہذا کپڑے اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ تم کپڑے اتارنے کے بعد بھی ہمارے سامنے ایسے کھلے ہوئے ہوں جیسے سرجری کے واسطے چیرے تو کھلے ہوئے ہوں, اندر کا بھی ان کو ویسے دکھ رہا ہے. تو پھر اپنی ضرورتیں حیا شرم کے ساتھ پوری کر لینا, یہ تمہاری ضرورتیں ہم نہیں بنائی ہیں. اس لیے دعائیں ہیں, استنجا خانے میں جانے کی دعائیں, استنجا سے نکلنے کی دعائیں, اس کے مسنون طریقے ہیں. اس میں نبی کا طریقہ بتانے کا کیا ہے, اس میں جانے کے آداب بتانے کے کیا ہیں. وہاں پہ بھی حیا شرم ہے, وہاں پہ بھی لحاظ ہے بہت سی چیزوں کا. وہاں پہ کچھ غلطی نہیں کرے نا پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں باہر آ کے, غفرانک اللہ, ہوں اللہ معافی مانگتا ہوں میں آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری میں بے حیائی کرنا ہی پڑتا ہے, تھوڑا سا آپ کی اجازت جتنی ہے ہوتی, کپڑے اتارنا ہی پڑتا ہے, عیب کی کام ہے. اور اتنی دیر آپ کا ذکر نہیں کر سکتے, چونکہ آپ نے فرمایا اس گندی حالت میں میرا نام نہیں لینا, اور آپ کے نام نہیں لینے سے زیادہ گندگی اور کیا ہے؟ کتنی عجیب بات اللہ نے دماغ میں ڈال دیا, اللہ آپ کا نام نہیں لے سکنے سے زیادہ گندگی اور کیا ہے. تو اس لیے جب میں اس میں سے نکل رہا ہوں تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیا سمجھے؟ तो अपने दीवान खाना अपने लिए पाखाना बन गया, क्योंकि नाम नहीं ले रहे अल्लाह पाक का। अपना ऑफिस बैतुल खला बन गया, क्योंकि वहां पे अल्लाह को याद ही नहीं कर रहे। अपना घर बैतुल खला बन गया, क्योंकि वहां पे अल्लाह को याद नहीं कर रहे। क्योंकि बैतुल खला में अल्लाह को याद नहीं कर सकते जुबान से, इसलिए जब निकल रहे हैं तो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। यही लिखा है किताबों में हदीस की शुरुआत में कि आप बैतुल खला से निकलते हुए मगफिरत की दुआ क्यों करते हैं, गुफरान अल्लाहुम्मा क्यों बोलते हैं, गुफरान अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्नी ला दवाफ़ानी, यही है ना दुआ। तो पहले गुफरान का क्यों है, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। तो किस बात की माफ़ी है ये, इस बात की कि उतनी देर मैं आपको याद नहीं कर सका, जुबान से आपको आपका जिक्र नहीं कर सका। तो जितनी देर मैं आपको जुबान याद नहीं कर सक रहा हूँ, उतनी देर मैं कहाँ पे हूँ, तारतखाना में हूँ। तो अपने अपना ऑफिस तारतखाना बन गया, अपना घर तारतखाना बन गया, अपना बेडरूम तारतखाना बन गया, अपना लिविंग रूम तारतखाना बन गया। तारतखाने में जब आदमी की जिंदगी गुजरी तो बरकत वाली होती, वो नूरानी होती, वो रहमत वाली होती। वो मुर्दे की जिंदगी मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसलिल हय्यि वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करता है वो, जो अल्लाह को याद नहीं करता वो जिंदा और मुर्दा की तरह है। हदीस शरीफ। अब अल्लाह तबारक व तआला को याद करना हमेशा कितना वर्क चाहिए, इसके ऊपर मेहनत चाहिए इसके पीछे, कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करने की प्रैक्टिस हो, मश्क हो, जिक्र की मश्क चाहिए, फिक्र की मश्क चाहिए। क्योंकि ध्यान जमाना है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं हूँ, अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे जानते हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरे करीब हैं, अल्लाह मेरे अकरब हैं, अल्लाह मुझे मुहीत हैं, वह बिकुल शय मुहीत, अल्लाह मेरे क़य्यूम हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इल्म-ए-क़ुर्ब पर मेहनत करने से एहसान की सिफत डेवलप होती है, अल्लाह के करीब होने का, बंदे और खालिक और मखलूक के दरमियान में ताल्लुक की जो नौयत है, अल्लाह अपने बंदे से किस तरह का ताल्लुक रखता है, बंदे का अपने अल्लाह से किस तरह का ताल्लुक है, अल्लाह बंदे के ताल्लुक पर काम करने से जो आदमी का जहन खुलता है उसको इल्म कुर्ब कहते हैं। वो जहन खुलने के वास्ते कुछ मशक्कें हैं, पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ सोहबत से बराह रास्त ये चीज़ हासिल हो जाती थी, बाद में जैसे जैसे ज़माने नबूवत से दूरी होती चली गई, थोड़ा काम करना पड़ गया एक्स्ट्रा वो कैफियत डेवलप करने के लिए। सबसे पहले इस कैफियत की जरूरत का एहसास हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। हसन बसरी ताबईन में से हैं, किबारे ताबईन में से हैं, हजरत उम्मे सलमा के रबीब हैं रज़ी अल्लाह तआला, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा जो हैं उनके रबीब हैं, पालकड़े हैं। हजरत हसन बसरी की वालिदा जो हैं हजरत उम्मे सलमा की खादिमा थी, बांदी थी। और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हजरत उम्मे सलमा की खादिमा जो है ना काम में रहती थी, तो ये बच्चे को हजरत उम्मे सलमा अपनी गोद में बिठा लेती थी। और बाज़ किताबों में लिखा है कि बाज़ मरतबा दूध पिलाने की एक्टिंग भी की, ये रोता रहा तो वह छोटा था तो दूध भी उनके मुँह में दिया है। और बाज़ ने यह भी लिखा है कि करामत के तौर पर उनको दूध भी आता था। तो हजरत उम्मे सलमा के उस एतबार से रज़ाई बेटे भी हो जाएंगे, रबीब तो हैं ही, पालकड़े तो हैं ही। तो बड़े बुजुर्गों में से थे, वो किबारे ताबईन में से थे, 300 से ज़्यादा सहाबा से उनसे उनकी मुलाकात है। तो उन्होंने पहले ज़रूरत महसूस की कि इस वक्त के लोगों में सिफत एहसान की कमी महसूस की जा रही है जो सहाबा में होती थी। वो सिफत एहसान जिसमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का इस्तेहज़ार और ध्यान गालिब रहता था 24 घंटे। बंदा जो है ना कुछ भी कर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सो रहा हो, तो सोने के शुरू में, सोने के फौरन उठने पर, सोने की जो हालत होती है उसी में शामिल हो जाती है, جس کیفیت سے آدمی سو رہا ہوتا ہے, جس کیفیت سے اٹھ رہا ہوتا ہے, وہ اس پر غالب آ جاتی ہے. اسی کے حکم میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ, فجر کی نماز پڑھو, تو پوری رات کس میں شامل ہے؟ عبادت میں شامل ہے نا, کمانے میں, خرچ کرنے میں. اس لیے رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ بیعون عن ذکر اللہ, تجارت و خرید و فروخت تم کو غافل ہی نہیں کرتی. لا تلہی کا لفظ ہے, بہت قابل غور ہے. وہ ذکر کرتے ہیں بلکہ نہیں ہے, ذکر تو کرتے ہی کرتے ہیں, غفلت سے بھی نہیں ہوتا تھا وہ ذکر. اپن لوگ جیسا کرتے ہیں نا, بر زباں تسبیح ہو در دل, در زباں تسبیح ہو, بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ کر, زبان پہ تسبیح ہے, اندر گائے بھینس ہے. گائے بھینس بولے تو کسی کی بھینس اس کا کمپیوٹر ہے, سمجھ گئے, کسی کی بھینس اس کی دکان ہے, کسی کی بھینس اس کی بھینسی ہے. ایک بھینس کسان کی ہوتی ہے, ایک بھینس. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ در زباں تسبیح ہو, بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر, زباں پہ تسبیح ہے اور دل میں گاؤ بھینس ہے, بھینس اور گدا ہے. یہ چنی تسبیح کہ دارد اثر, اس تسبیح سے کیا اثر ہوگا؟ خیر تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا, انہوں نے فرمایا کہ در زباں بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر, یہ چنی تسبیح ہم دارد اثر, زباں پہ تسبیح ہو دل میں گائے بھینس ہو, یہ تسبیح بھی فائدہ دیتی ہے. اگر دل کے اندر بھی ذکر ہے زباں پر بھی ہے تو نور اللہ نور کے, دل کے اندر غفلت ہے زباں پر تسبیح ہے تو ایک عزو تو اللہ کے ذکر میں ہے نا بھائی, تو ثواب تو اس کا ملے گا نا, فائدہ تو ہوا نا اس کا. یہ مشائخین جو ہوتے ہیں نا, پیرانی طریقت جن کو کہتے ہیں, بزرگان دین, یہ نفس کے بہت ماہر ہوتے ہیں, چونکہ یہ تسبیح سے کیا فائدہ ہے بولے تو انہیں تسبیح بھی چھوڑ دیتا, سمجھ آ رہا نہیں. اس تسبیح میں بھی فائدہ ہے بولے تو تسبیح پڑھتے رہتا, ایک دن دل بھی کرنے لگتا ہے تسبیح. کس راستے سے لے کے جانا ہوتا ہے نفس کو اور کیسے اس کو اصلاح کے راستے پہ ڈالنا ہوتا ہے, ان نزاکتوں سے مشائخ واقف ہوتے ہیں. غیر مشائخ کا کام یہ نہیں ہوتا, وہ لوگ مایوس کر دیتے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا توڑ دیتے ہیں, جوڑنے کا کام ان کو نہیں آتا. جوڑنا ایک فن ہے, بہت بڑا فن ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے, ان کے جنگل کے اندر ان کے پیچھے ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا پتھر پہ, بکریاں اس کی چر رہی تھی. کہنے لگا, اللہ میاں تو کہاں ہے, تو کیسا ہے, پتا نہیں تو کتنے دن سے نہایا نہیں نہایا, تیرے ناخن کتنے بڑھ گئے ہوں گے, تیرے بال کتنے بڑھ گئے ہوں گے, اگر تو میرے کو مل گیا تو تیرے کو پانی نہلاتا ہوں, رگڑ رگڑ کے تیرا جسم صاف کرتا ہوں, تیرے ناخن کاٹتا ہوں, تیرے بالوں کو کنگھی کرتا ہوں, تیرے بال صحیح کرتا ہوں, یا اللہ میاں. ایسے بول لیتے بیٹھا ہوا ہے پتھر پہ. موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دے رہا تھا کیا بول رہا ہے, جوش میں آ گیا, غصے میں آ گیا. وہ جا کے اس کو ایسی زور سے ڈانٹا, بدتمیز بےودے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بولتا ہے, ایسا بےد بھی کرتا اللہ کے ساتھ, کہ لیں گے ایسا بولنا بےد بھی ہے, ایسا بولے تو اللہ کو برا لگتا ہے. بس یہ بولتے ہی دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرما دی, موسیٰ تم میرے بندوں سے جوڑنے کے لیے آئے, توڑنے کے لیے نہیں آئے, تم میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آئے, میرے بندوں کو مجھ سے بھگانے کے لیے نہیں آئے. تو برائے وصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی, مولانا روم کا شعر ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ تم تو میرے سے ملانے کے لیے بھیجے گئے ہو, میرے سے بھگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ہوش آیا, وہ بھاگے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے, اس کا حال برا ہو گیا, روتے روتے وہ پریشان ہو رہا تھا, اس کو بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو رہی تھی کہ میں شاید اللہ میں کو میرے نہ, انہیں عاشق تھا, بالکل عاشق عشق و محبت میں اپنی فہم کے اعتبار سے چلا رہا تھا بات ہو, لیکن تھا اصل میں سچا عاشق اللہ پاک کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے بلکہ معلوم ہوا تو اس کو تو جینا پسند نہیں تھا اپنا, تو اس کا تو جینا مشکل ہو رہا تھا. فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اسے معافی مانگی، منت سماجت کی، بتایا کہ وہی آئی ہے اور یہ مجھ سے کہا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تیرے سے سب معاف ہے، تیرے سے 12 گن معاف ہے۔ چونکہ اس کے فہم کے اعتبار سے معاملہ تھا، وہ اپنے محبت میں ایک بات کہے جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، تم میرے سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے ہو لوگوں کو، توڑنے کے لیے نہیں، تو مجھ سے جوڑو اپنے بندے۔ تو مشائخین جو ہوتے ہیں یہ جوڑنے کا فن جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پکڑ لینا ہے۔ تو تھانوی جو کہ حکیم الامت تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ شعر جو ہے نا کہیں لوگوں کو تسبیح سے بھگا نہ دے۔ تو میں کہیں یہ چنی تسبیح حمدار دسر، یہ تسبیح بھی فائدہ دیتی ہے، تم پڑھتے رہو، ایک نہ ایک دن کام کرے گی اپنا، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے پھر تسبیح کی ہو رہو گے۔ یہ صرف یہ علم قرب کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ میں تعلق کی نوعیت کو سمجھنا۔ اس کے کچھ علمی مرحلے ہوتے ہیں، اس کے کچھ عملی ایکسرسائزز ہیں، مشقیں ہیں، عملی کام ہیں۔ ان کے مجموعے کا نام تصوف ہے، ان کے مجموعے کا نام احسان کو سیکھنا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس لوگوں کو ٹھہرا کے ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے میں یہ کام کرا کے بھیجنا شروع کیا۔ اس زمانے میں بالکل معاملہ نیا نیا تھا، تھوڑی بہت غفلت پائی جاتی تھی، ان کے پاس ٹھہر کے ان کی توجہ بھی ہوتی تھی، وہ ذکات سکھاتے بھی تھے، تھوڑے مراقبے کراتے تھے، تھوڑا سوچنے لگواتے تھے، کچھ اور زائد کام بھی لگاتے تھے۔ ہم صحابی کرامت تو تھے ہی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، معلق جگہ پہ جانے والے بچھا کے نماز پڑھ لینے کی صلاحیت تھی ان میں، نہ زمین نہ آسمان، بیچ میں مسلح بچھا کے نماز پڑھ لیتے تھے، پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ نماز پڑھنے میں پانی ہے، کہاں پڑھیں گے، پانی بھی ہے، پانی بھی پڑھیں گے، اس میں کیا ہے، وہیں مسلح بچھا کے پڑھے، مسلح بکتا نہیں تھا ان سے، عجیب و غریب کرامت کے آدمی تھے وہ۔ رابعہ بصریہ انہیں کے زمانے کی ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کو معلوم ہوا تو بولے وہ کام مچھلیاں کر رہی ہیں، یہ کم پرندے کر رہے ہیں، وہ بولتا بڑا کام ہے وہ ان کا بڑی، ویسے بزرگاں تھے اس زمانے کے۔ حضرت رابعہ بصریہ جو ہے وہ کہنے لگی وہ مچھلیاں کرتی ہیں، وہ پرندے کرتے ہیں۔ وہ بڑی عجیب و غریب زاہدہ خاتون تھی، بہت اللہ والی تھی، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے اور ممراء الحجاب دیوار کے آڑ میں ان سے نصیحتیں لیتے تھے، نصیحتیں حاصل، علم حاصل کرتے تھے۔ امہات المومنین کے پاس جب آتے تھے تو ممراء الحجاب آتے تھے، دیوار کے آڑ میں آتے تھے، تو دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ ایک مرتبہ دیوار کے پیچھے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے دور کے شہر سے حضرت رابعہ بصریہ کی خدمت میں، عورتیں بھی بزرگ ہوتی ہیں، مرد بھی بزرگ ہوتے ہیں، نہ عورتوں کو بزرگی سے کوئی چیز روکنے والی ہے، نہ مردوں کو بزرگی سے کچھ روکنے والی ہے، بڑے بڑے مرتبے کی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ کام ہے ایک اللہ پاک کی ولایت کا اور تعلق کا۔ تو دیوار کے پیچھے لوگ باتیں کر رہے تھے، ادھر آواز آ رہی تھی حضرت رابعہ بصریہ جہاں تشریف فرماتی، اچانک فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو چلے جائیں۔ تو جب ان کو کہلوایا تو بہت بیچاروں کو صدمہ ہو گیا کہ کیا ناراضگی کی بات ہو گئی، کہنے لگے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کہنے کہ تم لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہو، دنیا کی باتیں کرنے والے کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحبہ ہم جو ہیں دنیا کی برائی کر رہے تھے، دنیا اتنی گندی ہے، دنیا اتنی خراب ہے، دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا میں وہ ہوتا ہے، ہم یہ کر رہے تھے، تو کہنے لگے اسی لیے تو بھگا رہی ہوں، تم کو اپنے محبوب کے ذکر سے علاوہ ملا ٹائم ہی کیسا ملا کہ جو دوسرے کی برائی میں لگ گئے، نہ اچھا تذکرہ اس کا اچھا ہے، نہ اس کا برا تذکرہ اچھا ہے، برا تذکرہ بھی تمہارے پاس ٹائم فارغ ہے کی علامت ہے، تم کو اپنے محبوب سے فرصت کیسا ملی، تم کو اپنے ذکر سے فرصت ملی تو ایک کام کرنے کا تھا، مل گئی کیا تم کو اپنے محبوب کے ذکر سے فرصت، اتنی حقیر چیز کا تذکرہ کرتے بیٹھے ہوئے، کبھی گندی چیز کا تذکرہ کر لیتے بیٹھتے، ناک میں کا میل ایسا رہتا، کان میں کا میل ایسا رہتا، کوئی بولتا گندی چیز کا کوئی تذکرہ کرتے، تو جو چیز مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی، جو حقیر ہے، ذلیل ہے، کمینی ہے، اب اس کا تذکرہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے نزدیک محترم ہونے کی دلیل ہے، بڑی ہونے کی دلیل ہے، دنیا کی گندگی, دنیا کی برائی کرنا حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دنیا کے دل میں عظمت ہونے کی دلیل تھی. اب جو عظمت سے تذکرہ کرتے ہوں گے اگر ان کے سامنے ہوتا تو کیا بولتی ہوں. خیر وہ منت سے ماجد کر کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا قصہ اتنا ہی لکھا ہوا رہتا ہے. پھر اس کے بعد آیا ان کو چھوڑ دیا نہیں چھوڑ دیا معاف کر دیا, بڑی سخت مواخذہ کرتی تھی وہ, بہت سخت پکڑتی ان کی. وہ بھی بڑی صاحب کرامات و کشف تھی, بہت عجیب معاملہ تھا. وہ زمانے کی باتیں تھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفت احسان کو بنانے کے لیے جو مشقیں ہوتی ہیں وہ مشقیں زوائد کے علاج کے طور پر کی الگ سے کرائی جاتی ہیں. تصوف میں جو فن بنا نا پورا, جو ایک پورا شعبہ بن گیا, ایک پورا حصہ بن گیا, وہ ایسے بن گیا کہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں بڑھتی چلی گئیں, وہ ہوتے ہوتے ایک فن بن گیا. تو اس فن کے اندر کچھ اذکار آ گئے, کچھ اشغال آ گئے, کچھ مجاہدے آ گئے, کچھ ریاضتیں آ گئیں, کچھ مراقبے آ گئے, کچھ اوراد آ گئے, کچھ مجاہدے حکمی آ گئے, کچھ مجاہدے حقیقی کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا ان کو. جب تصوف بولا جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کے ساتھ مل کر بولا جاتا ہے. اب وہ سب مل کے پورے مرید مل کے مشائخین کے پاس بیٹھ جاتے تھے, جم گھٹا ہو جاتا. خالی کہیں کو بیٹھنا ہو بلکہ انہوں نے یہ کام لگا دیے, کبھی وہ کام لگا دیے, پھر وہ کام جو لگائے وہ دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے ایک رسم کی شکل بنا ہو. تو یہاں جب یہاں سے جو چیز شروع ہوئی نا, یہ تصوف سے الگ تھی چیز اور تصوف سے دور تھی یہ چیز. سمجھا, قوالیاں آ گئی اس کے ساتھ, وہ پروگرام آ گئے اس کے ساتھ, پھر وہ فاتحہ درود آ گئے اس کے ساتھ, پھر وہ عرس آ گیا اس کے ساتھ, پھر جناب والا اپنے مشائقین کے جو ہے نا مزارات کی حاضری آ گئی اس کے ساتھ, پھر مشائقین کے مزارات کے ساتھ ادب و احترام, اور ادب و احترام کے پھر مراسم آ گئے اس کے ساتھ. کہ ادب تو کرتے ہیں آپ, لیکن ادب ظاہر میں تو ہونا نا آپ کا, کہ آپ ادب کرتے ہیں ان کا بلکہ چکر لگانا ان کا, سجدہ کر دینا ان کو, سر جھکا دینا ان کے سامنے, چادر اڑا دینا ان کے اوپر. تو تو چادر اڑا رہا تو میں بھی اڑاتا ہوں, میں بھی اڑاتا ہوں, میں بھی اڑا دوں, تیری پیلی میری نیلی, میری اودی میری ہری, تیری اتنی قیمتی میری اتنی قیمتی. اس کی تو دکان چل گئی خبر والے کی, جو جا کے بیٹھا وہاں پہ انہیں روزانہ رات میں چادر اتارتا, وہ لے آ کے اس کے جھنڈے بنا کے بیچتا. اس کے واسطے پھر ان کو یہ بنانا پڑا کہ جھنڈے لگانا ضروری ہے گھروں کے اوپر. وہ ہری 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 وہ ہری چادر بکتی کرتا تھا, جھنڈے نہیں لگائے تو آپ وہی پورا کاروبار ہے. وہ جو بنتا ہے نا سلسلہ وہ ایسے بنتا ہے. تو سفر کا مہینہ منحوس رہتا بولتے نا, تو جب منحوس رہتا ہے تو نحوست دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, صدقہ کرنا ہے. تو فقیروں کو جو ہے نا, ہمارے انڈیا کے فقیروں کو, پاکستان کا تو میرے کو نہیں معلوم, آپ کہاں کے ہیں؟ پاکستان سے. انڈیا کے فقیروں کو جو ہے نا ایک تدبیر سوج گئی, بولے کیا کرنا, تو صدقہ تو دیں گے یہ لوگ. تو 13 تاریخ لوگوں کو ڈکلیئر کر دیا کہ 13 تاریخ کو 12 لاکھ مصیبتیں کرتے رات میں. تو 13 تاریخ کو 12 لاکھ مصیبتیں اترتے ہیں, لہٰذا 13 تاریخ کو 3 بجے رات کو صدقہ کرنا. تو پورے فقیرہ یہ طے کرے کہ کیا صدقہ کرنا. پورے حیدرآبادیوں کو معلوم ہے بات, تیرا تیزی کرو. جھولیاں لے کے نکلتے وہ لوگ, لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ انڈے دینا سرانے, تم لوگ انڈے رکھنا, وہ مصیبتیں انڈے میں اتر جاتے. صبح میں وہ انڈا تل کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں. تو مصیبت آپ حیرت کریں گے کہ ہمارے پاس تھیلیاں بھر جاتے ہیں فقیروں کی. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خالی انڈے اتنے حوصلے لے آ کے کریں گے کیا, تو بولے نہیں, اس کے ساتھ پیالی میں تھوڑا سا تیل بھی رکھنا. نہیں معلوم آپ کو کاروبار ایسا چلتا ہے. گرو تو 13 تیزی کرو جب بولتے ہیں تو ہر گھر میں ایک پیالی میں تھوڑا سا تیل اور ایک انڈا یا 2 انڈے, گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے انڈے, 10-12 اپنے پاس, 10-12 ہونا بہت کامن بات ہے. تو 10-12 انڈے اور دینا والا اس کے ساتھ تیل پیالی میں یا شیشی میں رکھ دیتے ہیں, وہ پورا تیل پھر پورے کنستر بھرتے ہیں اس کے, وہ تیل اپنی جگہ چلے جاتا ہے جہاں اس کو جانا ہے, پھر وہ انڈے اپنی جگہ دکانوں پہ. اب اتنے بہت سے انڈے کون کھائے گا, جیسے مندروں کے کھوپرے آتے ہیں نا دکانوں پہ چٹنی کے واسطے, اٹلی ڈوسے کی چٹنی عام طور پر مندروں کے کھوپرے سے بنتی ہے. ایسے جو ہے نا, اس سے پھر 13 تیزی کے انڈوں سے جو ہے نا پوری دکانوں کا ناشتہ چلتا ہے. تو جیسے وہ کاروبار ہوا, اس کی شکلیں بنی, ایسے ہی یہ رسومات کی رسومات کا یہ سلسلہ کا قبروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، بزرگان دین کے مزاروں کے ساتھ جڑ کے یہ شکل اختیار کرا، ظاہر ہے کہ یہ تو تصوف نہیں ہے نا. اب کوئی آدمی اسی کو تصوف سمجھے اور اس کا انکار کرے تو جہالت کس کی ہے؟ وہ ہوا ہے مسئلہ، وہ نہیں کرنا ہے اپنے کو، غلط چیز ہے. بزرگوں کے پاس مزارات پہ جانا غلط نہیں ہے، حاضری غلط نہیں ہے، جانا چاہیے، بڑے انوارات ہوتے ہیں وہاں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ان سے نہیں. دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہے اہل اللہ کا وجود. اگر اللہ کا ولی ہمارے گمان میں وہ اللہ کا ولی ہے، بعض مرتبہ ہمارا گمان رہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقت میں ہے نہیں رہتا. وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ اندرونی حالت تو اللہ جانتا ہے نا. بعض وقت اپنے گمان میں نہیں ہوتا وہ ولی، لیکن واقعتاً وہ ولی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے تاکہ بندوں کی حقارت بندوں کے ذہنوں میں نہ آئے. حدیث شریف ہے، میں نے اپنی ولایت اپنے بندوں میں چھپا دی ہے، تم کو نہیں پتا کہ کون سا بندہ میرا ولی ہے، اس لیے تم کسی بھی بندے کی حقارت مت کرنا. کیونکہ جو میرے بندے کی حقارت، ولی کی حقارت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی تو جان نہیں چھوڑوں گا میں پنگا، وہ میرے سے پنگا لے رہا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہی پڑتا ہے بندے کو، کیونکہ اس کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. اس کے ظاہر سے دھوکہ ہو سکتا بعض وقت، یعنی ظاہر میں وہ بادشاہ بھی ہونا ضروری نہیں رہتا بعض وقت. دیکھنے کے اعتبار سے شرع کا پابند بھی نہیں ہے، لیکن کچھ بول نہیں سکتے، کیا پتہ اس کا تعلق ولایت کا ہو. اصل میں ولی جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا مقدر ہوتا ہے. تو موجودہ کنڈیشن، موجودہ حالت اس کی شرع کے موافق نہیں ہے، لیکن بہت جلد ہو جانے والی ہے. تو ابھی بھی انہیں ولی ہی ہے، لیکن ابھی ولایت کے جبے سے دور ہے، ولایت کا کرتا ابھی پہنایا نہیں گیا ہے، لیکن ڈیسائیڈڈ ہے. تو انہیں بھی ویسے ہی نظروں میں ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اس کی وجہ سے جو ہے نا، ہم ظاہر شریعت کا حکم تو ظاہر طور پر لگائیں گے اس پر، لیکن بول نہیں سکتے. بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جو دین کے اعتبار سے بہت دور تھے، لیکن بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بعد میں پتا چلا کہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. اب حبیب عجمی ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، حضرت بشری حافی ہیں، کیسے لوگ تھے؟ وہ شرابی تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ سودخار تھے. کاروبار سود کا ہے، کاروبار ڈاکے کا ہے، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے یہ، کہ یہ عبداللہ ابن مبارک جیسا فقیر اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا. عبداللہ ابن مبارک جو کہ فقیر بھی تھے، صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے تاجر بھی تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں مال کماتے ہیں؟ تو بولے میں فضیل ابن عیاض کی خدمت کے لیے کماتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن ان کی خدمت کرنا ہے، وہ حرمین میں ہوتے ہیں. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، جبکہ عبداللہ ابن مبارک جہاد میں ہوتے تھے اور ان کی خدمت کی. اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن ایک وقت تھا کاروبار، ان کا بزنس ڈاکہ تھا، مگر عجیب ڈاکہ تھا وہ، لوٹنے کا کام برابر کرتے تھے، لیکن ان کے گیانگ میں شریک ہونے کے واسطے نمازی ہونا شرط تھا. بے نمازی کو اپنے گیانگ میں نہیں لیتے تھے، اور کوئی آدمی اس راستے سے گزرنا محال تھا. گیانگ اتنا طاقتور پاورفل تھا ان کا، ہمیشہ مسلح. خیر بعد میں اللہ پاک نے جو ہے نا ایک آیت سنی، انہوں نے ایک تہجد رات میں اترے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، وہاں پہ ایک اللہ کا ولی جو ہے نا وہ تہجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ قرآن شریف زور سے پڑھ رہا تھا، عربی ان کو آتی تھی. وہ اس نے فر عالم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائے؟ کب تک یہ سختی رہے گی؟ کب تک یہ غفلت رہے گی؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بس یہ آیت پڑھی، رات کا وقت تھا، پڑھنے والا اللہ کا ولی، بس لگ گیا تیر دل پہ جا کے، فوراً زبان سے نکلا پروردگار آ گیا ٹائم، آ گیا ٹائم، آ گیا ٹائم، وہیں سے واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت اندر اترے تھے، کیا ہوا؟ چونکہ وہ گیان پورا اپنے کاموں میں رہتا ہے، واچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ادھر ٹھہرنا ہے، ادھر ٹھہرنا ہے، یعنی کہ آپ اندر جا کے خالی آ گئے. تو کہنے لگے بس یار گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ کیا ہو گئی؟ معاملہ صحیح ہو گیا، تو میں نے توبہ کر لی، یہ واقعہ ہوا پورا. تو کہنے لگے سردار آپ جیسے ہم ویسے، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی توبہ کریں. سب نمازی تھے, سب نے ایک ساتھ نماز توبہ کر لی اور مال لوٹا ہوا جتنا محفوظ تھا وہ پورا واپس کیا, معافی مانگی لوگوں سے, اور پھر اس کے بعد عبادت میں لگ گئے. پھر تو حرمین میں جا کے عبادت میں ہی پڑ گئے سارے کاروبار چھوڑ, عابد الحرمین بن گئے, بڑے اللہ والوں میں سے ہو گئے. تو اپنی ولایت کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, نہیں پتہ ہے کہ کون ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو تکوینی لائن میں ہو جاتے ہیں, تکوینی لائن والا بعض ہوتا ہے ڈیوٹی ایسے انداز میں دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا کام ہی اپنا روپ بدل کے رہنا ہوتا ہے. وہ ایک سٹپ ہے پورا, وہ ایک نظام ہے. وہ بھی جو سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو مذکور ہے نا قصہ, اس کے اوپر روشنی اس سے پڑتی ہے. وہ بھی ایک سٹ, وہ ایک نظام ہے پورا, اس کو تکوینی لائن کہتے ہیں. وہ تکوینی لائن والے تو ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں اپنی, ڈیوٹی والا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے کیسے ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں سرکاری آفیسر. بعض میں ہوتا ہو ہے سرکاری افسر, لیکن ان کا کام ہی یہ ہے کہ اسٹریٹ کے اوپر جو ہے نا لوگوں سے پیسے مانگتے رہے, حالت بگاڑ کے اپنی دے دو کوارٹر, دے دو کوارٹر, دے دو کوارٹر, دے دو کوارٹر, دے دو. ارے انہیں روزانہ کوارٹر دے دو کوارٹر دے دو, کیا پھرتے رہتا ہے کیا قصہ اس کا, دیکھیں گے بول کے فالو اپ کرے تو کیا ہے, بڑی مرسیڈیز آ کے اس کو لے کے جا رہی ہے آفیسر اس کی روزانہ رات میں 12 بجے کے بعد یہاں ہمارے دیوان کے اوپر. تب پتہ چلتا کہ اوہو یہ حضرت یہ ہیں. اسی وجہ سے ایکسچینج آفس کے سامنے زیادہ مانگتے رہتے ہوں, ایکسچینج آفس کے سامنے ہمیشہ کوارٹر کوارٹر کوارٹر, کیونکہ کون کون آ رہا ہے ایکسچینج آفس کو, کیا کیا چینج کرا رہا ہے, کیا کیا نہیں چینج کرا رہا ہے, اس کو واچ کرنا ہو رہا ہے. سرکاری آفیسر ہے, بڑا آفیسر ہے, پیسے بن رہے. تو یہ آفیسرز کی لائن ہوتی ہے, یہ ایک تکوینی لائن بولتے ہیں اس کو. اس میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسے کام بھی متعلق رہتے ہیں, تو ایک وہ رہتے ہیں, وہ بھی ولایت کی قسم ہوتی ہے. ایک ولایت یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو حالت ظاہر نہیں ہے ولایت کی, ایک اندر سے ڈیولپ ہوتے ہوئے آ رہا ہے, جیسے درخت بنتے ہوئے آتا نا ویسا, اس کا انتظار ہے تھوڑا سا, وغیرہ وغیرہ بہت سے احوال ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے اپنے بندوں کے احوال. یہ ولایت سے اس کا تعلق ہوتا ہے تصوف کا. اور وہ چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احسان کے ساتھ ہے, اور صفت احسان کا بننا جو ہے وہ ایک پورا کا پورا فن ہے, تہذیب اخلاق کا فن کہتے ہیں اس کو. تہذیب اخلاق موضوع ہے, سبجیکٹ ہے اس کا. تصوف کا سبجیکٹ کیا ہے, یہ موقف موضوع سے تعلق رکھتا ہے, اگر آپ بولیں گے تو اس کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں. تہذیب اخلاق سے مراد یہ بیرونی جو ظاہری رواج ظاہرداری جو ہوتی ہے اس کا نام اخلاق نہیں ہوتا. ظاہرداری جس وجہ سے آدمی کرتا ہے اندر, اس کو اصل اخلاق بولتے ہیں. صفات نفس اور صفات قلب کا اخلاق سے تعلق ہے. تو نفس سے متعلق جو صفات ہیں ان کی ڈیٹیل جاننا, ان کی تفصیلات جاننا, ان کی جزیات جاننا, ان کا علاج معالجہ کرنا. پھر قلب سے متعلق جو صفات ہیں ان کی ڈیٹیلز جاننا, ان کی تفصیلات جاننا, ان کا تجزیہ کرنا, ان کو آپس میں کمپیئر کرنا, تقابل کرنا, اس میں ملکہ ہوا نہیں ہوا, پختگی آئی نہیں آ گئی, تک یہ سب انالائز کرنا, پھر اس پر کام اتنا کرنا. وہ جب اندر کی وہ چیز ریپیئرنگ صحیح ہو جاتی ہے نا, تو پھر صفت احسان ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح آخر کا وہ بات آتی بعد میں آتی ہے, گھر کا مکان, گھر کا ڈیزائن اور گھر کا پورا جو ہے نا آؤٹ لک جو بھی ہوتا ہے, جو شکل ہے نا وہ ویسے پہلے بنا لی جاتی ہے, کاغذ کے اوپر بنا لی جائے گی یا اس کا جو بھی ڈمی بنا لیا جائے گا, ایک گھر ایسا ہوگا, اس کے سامنے پارک ایسا ہوگا, درخت ایسے ہوں گے, اس کی لکنگ ایسی ہوں گی, ڈیزائن ایسا ہوں گا, کلر یہ ہوں گا, وہ ہوں گا, اندر کا فرنیچر ایسا ہوں گا, اس کا کلر ایسا ہوں گا. لیکن کام شروع کرتے وقت کیسا رہتا ہو, وہ بالکل اخیر میں جا کے شائننگ آتی ہے, شکل بنتی ہے اس کی, سامنے آتی ہے. تو صفت احسان اس کو کہتے ہیں, وہ اندر سے بنتے ہوئے ہونے کے بعد میں ایک بہت بڑی چیز بنتا ہے. اس لیے جبرائیل علیہ السلام آخر میں پوچھے اس کو, ایمان کے مرحلے کو اور اسلام کے مرحلے کو کامل کرنے والی چیز, کمپلیٹ کرنے والی چیز, آخری مرحلہ جو اس کو ایک شکل میں لاتا ہے, قابل قبول عمل حالت میں لاتا ہے, واقعتا مزین کر دیتا ہے شخصیت کو, کامل بنا دیتا ہے, خریدنے کے قابل کر دیتا ہے, لینے کے قابل کر دیتا ہے, جنت کے سلیکشن کے قابل کر دیتا ہے. دیکھو کیسی بات نکل گئی زبان سے, بندہ جنت کے سلیکشن کے قابل ہو جاتا ہے اس پر. ہاں بھائی یہ مکان بن گیا, اب اس کو ہم خرید لیتے ہیں, یہ چیز یہ گاڑی بن گئی ہے, اب اس کو لے لینا چاہیے. یہ یونیورسٹیز ہے، یہی لگژری ہے، یہی جنہیں لیکسس ہے، یہی فلاں ہے، یہی فلاں ہے، یہی فلاں ہے، اگر اوپر کا کلر نہ ہو، ڈیزائن نہ ہو، اور جہاں فکسنگ نہ ہو پوری، اور اس کے اندر جتنے فیچرس ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو، انجن ہو، ڈھانچہ ہو، کرسیاں ہو، یہ ہو، اس کو لے لو، یہ مرسڈیز ہے، بولے تو لیتے آپ. مرسڈیز کی قیمت دینے کے واسطے آپ کو بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انجن کے علاوہ بھی، ایسا ہے. تو وہ ایک سلیکشن کا ایک مرحلہ ہے. صفت احسان آ گئی، بندہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. وہ چیز سیکھنے کی ہی ہوتی ہے، اصل اس میں محنت کرنا ہوتا ہے، اس سے ایمان میں کمال آتا ہے، اس سے اسلام میں کمال آتا ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اور آپ نے اس کا جواب دیا، اور جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، پوچھنے کا مقصد یہ تھا بالکل آخر میں کہ تمام 23 سال میں جو دین نازل ہوا اس کی ترتیب کار کیا ہے. وہ ترتیب کار یہ ہے، بس ابھی تو اتنا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہے ہیں عشاء کے بعد بھی بیٹھنے کا تھوڑی دیر، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو عشاء کے بعد تشریف لے آئیے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں اسی ٹاپک پہ ان شاء اللہ تعالیٰ، تھوڑی سی اس کے آگے کی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر اللہ نے توفیق دی. سبحان اللہ.